کہ جس اسوہ حسنہ کو پسند فرمایا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا اسوہ، آپ کے طریقے. گویا ہمارے لیے کوئی آئیڈیل شخصیت ہو سکتی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. آپ کے طور طریقوں کو اختیار کرنا، آپ کیسے چلتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے لیٹتے تھے، بازار میں کس طرح تشریف لے جاتے تھے، گھر والوں کے ساتھ آپ کا طور طریقہ کیا تھا، بحیثیت ایک باپ کے آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک فرماتے تھے، اسی طریقے سے بحیثیت ایک سپہ سالار کے آپ نے کس طریقے سے فوج کو منظم کیا، بحیثیت ایک پڑوسی کے آپ نے پڑوسیوں کے ساتھ کیا حقوق ادا کیے، کس طرح سے ان کے ساتھ زندگی گزاری. تو آپ کے تمام طور طریقوں کو اپنانا گویا آپ کے پورے اسوہ کو اسوہ پر عمل کرنا ہے. اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے یہاں جو کچھ سارے سال بیان ہوتا ہے وہ آپ کا اسوہ حسنہ ہی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نہ کسی مہینے کی محتاج ہے بیان کے لیے، نہ کسی دن کی محتاج ہے، نہ کسی تاریخ کی محتاج ہے، بلکہ ہم تو ہمہ وقت محتاج ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و اطوار کے طریقوں کے، کیا ہم زندگی کے تمام گوشوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. چاہے وہ خوشیوں کا معاملہ ہو یا غم کا معاملہ ہو، ہمیں دیکھنا پڑے گا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف کہ آپ نے غم کس طرح منایا، خوشی کس طرح سے منائی. تو جس حد تک آپ گئے اس حد تک ہمارے لیے جانا جائز، اور جس چیزوں سے آپ نے روک دیا ان چیزوں سے رکنا ضروری. اپنے طور طریقے اختیار کرنا، اپنی طرف سے کسی چیز کو ایجاد کرنا اور اپنی طرف سے کسی چیز کو گھڑ لینا، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور ہم تو امتی ہی عقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہلاتے ہیں، اس لیے ہم پر تو لازم و واجب ہی ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر ہماری نجات ہی نہیں، کامیابی ہی نہیں. کامیابی اگر ہے تو وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے. اس سے ہٹ کر اگر ہم کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں تو چاہے دیکھنے میں وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر وہ طریقہ نہیں ہے تو اس میں ہمارے لیے کامیابی بہرحال نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے الحمدللہ ہمارے پاس محفوظ ہیں. چاہے کوئی لاکھ نئے طریقے ایجاد کر لے، نئی رسمیں لوگ ایجاد کر لیں، لیکن دین الحمدللہ جوں کا توں 1400 سال سے الحمدللہ محفوظ ہے. یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی نئی بات گھڑ کر لے آئے، لیکن الحمدللہ اس کو صاف کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں کہ وہ بتا دیں گے کہ بھئی یہ غلط بات، صحیح طریقہ کیا ہے. پچھلی جو قومیں گزری ہیں اور جو مصلحین آئے ہیں، انبیاء آئے ہیں، آج ان کی تعلیمات کہیں موجود نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا، مبعوث کیا، جو اپنی قوم کی ہدایت کے لیے آئے اور جو کچھ وہ غلط حرکتیں کرتے تھے اس سے انہوں نے روکا، بت پرستی سے روکا، اللہ کی ذات و صفات میں جو لوگ شریک ٹھہراتے تھے اس سے انہوں نے روکا. یعنی اپنی طرف سے انہوں نے پوری پوری کوششیں کی. اب اس کوشش میں وہ کس درجے کامیاب رہے؟ زندگی میں تو یہ معاملہ رہا کہ لوگوں نے ان کی بات سنی ہی نہیں، ان کو جھٹلاتے رہے، اور بعد میں ان کی عقیدت ایسے دل میں گھر کر گئی کہ کسی نے ان کو خدا بنا لیا، کسی نے کہا کہ صاحب ان میں خدا حلول کر گیا، اور کسی نے کہا کہ خدا کے بیٹے ہیں، کسی نے کہہ دیا خود خدا ہیں، کسی نے کہا تیسرے تین خداؤں میں کہ خدا ہیں. تو مختلف قسم کے عقائد جو ہیں لوگوں نے گھڑ لیے. تو یوں کہہ لیجئے کہ صرف ماننے نہ ماننے والوں ہی نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ جو لوگ ان کو ماننے والے تھے انہوں نے بھی ان پر ظلم کیا. بلکہ حقیقت یہی ہے کہ جو لوگ مخالفین تھے زیادہ سے زیادہ انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، انہیں تکلیف پہنچائی. تو ان کی یہ تکلیف اور یہ بات نہ ماننا یہ صرف ان کی زندگی کی حد تک تھا، لیکن جب وہ لوگ نہ رہے یا یہ نہ رہے تو معاملہ ختم ہو گیا. لیکن جو لوگ ماننے والے تھے انہوں نے تو اتنا ظلم کیا ان پر کہ اس کے اثرات صدیوں تک رہے، اور اب تک بعض شخصیات کے ساتھ وہ ظلم ہو رہا ہے. تو گویا ماننے والوں ہی نے سب سے زیادہ ظلم کیا. مثال کے طور پر گوتم بدھ کو لے لیجیے. اس کی اصل جو تعلیمات ہیں وہ مسخ ہو چکی. یہ ایسا شخص تھا جس نے برہمنیت میں جو خرابیاں تھیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی اور اصلاح احوال کی کوشش کی اپنے زمانے میں. اصل اس کی جو تعلیمات ہیں، لیکن 100 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ ان کے ماننے والوں نے ان کی تعلیمات پر پردے ڈال دیے، تبدیل کر دی اور مسخ کر دی، اور خود ان کو خدا کا درجہ دے دیا. یعنی جن چیزوں کو وہ مٹانے چاہتے تھے یا جو جن چیزوں کی اصلاح کرنا اپنی زندگی میں چاہتے تھے، لوگوں نے بعد میں انہی خرابیوں کے ساتھ ان کو قبول کر لیا، وہی خرابیاں ان پر ڈال دی گئیں. اور بعض نے ابھی عقیدہ گھڑ لیا کہ صاحب گوتم بدھ جو ہے وہ ہر عہد میں مختلف شکلوں میں آتے رہیں گے اور نئے جنم لیتے رہیں گے، تو مختلف قسم کے رسومات اور عقائد ایجاد ہو گئے. اسی طریقے سے رام چندر جی، وہ ایک نیک دل آدمی تھا، فیاض تھا، اس کے اندر بہت سی اچھی خوبیاں تھیں، لیکن اس کی اچھی خوبیاں لوگوں نے ایک یکجا دیکھیں تو بس اسی کو خدا مان لیا، کہا کہ جی اس میں تو وشنو جو ہے وہ حلول کر گئے. ایک بت ہے وشنو جو کائنات کو پیدا کرنے والا، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اس میں حلول کر گئے، اس طرح سے اس کو بھی خدا کا درجہ دے دیا. بلکہ پوری ہندوؤں کی جو تاریخ ہے اس کا یہ ہے کہ جتنی صفات ہیں اللہ رب العزت کی، تو ہر صفت کا انہوں نے ایک خدا الگ بنا لیا. پانی برسانے والا الگ، اولاد دینے والا الگ، رزق دینے والا الگ، مشکلوں کو دور کرنے والا الگ، اس کائنات کو پالنے والا الگ، تو مختلف قسم کے انہوں نے خدا گھڑ لیے. یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس بے شمار مٹیوں کے اور جو ہے پتھر کے بت ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو شخصیتیں اصلاح احوال کے لیے آئیں، تو پہلے تو انہوں نے ان کا انکار کیا، اور جب ان کے عقیدت مند بنے تو ایسے عقیدت مند بنے کہ ان کو خدا کا درجہ دے بیٹھے. اسی طرح شری کرشن ہے، ان کا ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. ایک طرف ان کو خدائی کا درجہ دیا اور دوسری طرف ان سے ایسی ایسی باتیں منسوب کر دیں کہ کسی سلیم الفطر انسان کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنا بھی قابل شرم. اور جب کسی نے کہا کہ بھئی ایک طرف تو تم خدا مانتے ہو اور دوسری طرف تم اس قسم کی بدکاریاں جو ہے ان کی طرف منسوب کرتے ہو، تو کہتے ہیں صاحب کبھی کبھی دیوتا بھی پھسل جاتے ہیں. تو مختلف قسم کی لغویات ہیں تو ان کے ماننے والوں نے ہی ان پر مسلط کر دی بعد میں. اسی سلسلے میں دیکھیے کہ آگے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی پیغمبر تھے، اور اللہ تعالی نے یہ واحد ایسے پیغمبر ہیں جن کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ، حتیٰ کہ حضرت مریم کی پیدائش، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، اور ان کی زندگی کے مختلف حالات مختلف طریقوں سے، حتیٰ کہ آسمانوں پر اٹھایا جانا، سولی پر نہ دیا جانا، یہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اور اس کی وجہ ظاہری طور پر یہ ہے کہ چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس تشریف لائیں گے، تو اس لیے کھول کھول کے علامتیں اور نشانیاں بتا دی کہ جب وہ آئیں تو امت محمدیہ ان کو پہچان لے، کوئی پریشانی نہ ہو ان کے بارے میں. یعنی اتنی تفصیلات ہیں ان کے بارے میں کہ خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اتنی تفصیلات نہیں ہیں قرآن مجید میں. چنانچہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت مریم، ان کی والدہ کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا. اذ قالت امرأة عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. کہ جب حضرت مریم ماں کے پیٹ میں تھیں انہوں نے نظر مان لی کہ اللہ یہ جو کچھ میرے پیٹ میں حمل ہے بچہ ہے میں اس کو بیت المقدس کے خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں کہ یہ بچہ جو ہے بیت المقدس کی خدمت کرے گا. نظر تو لکا ما فی بطنی محررا فتقبل منی میری طرف سے قبول فرما لیجیے انک انت السمیع العلیم آپ سننے والے جاننے والے. فلما وضعتها تھا جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی قالت ربی انی وضعتها انسا تو کہا کہ اللہ میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی. خدمت تو عام طور پر خادم کرتے ہیں لڑکے کرتے ہیں لڑکیاں بھلے مسجدوں کی خدمت کہاں کرتی ہیں تو میں نے تو یہ منت مانی تھی لیکن اب میرے یہاں تو لڑکی پیدا ہوئی. واللہ اعلم بما وضعت اللہ کو علم تھا جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہونا تھا. ولیس الذکر کالانثی اللہ نے فرمایا کہ لڑکی ہوئی اس کا تو ہمیں علم ہے ہم ہی نے لڑکی پیدا کی ہے لیکن بہت سی لڑکیاں لڑکوں سے کہیں درجے میں بڑی ہوتی ہیں ایسا درجہ لڑکوں کا بھی نہیں ہوتا جو درجہ اللہ نے لڑکیوں کا رکھا ہے. انی سمیتھا مریم ہم نے اس کا نام مریم رکھا. وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم ہم نے اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ کر دیا. اللہ تعالی کے پناہ میں دے دیا اس کو کہ یا اللہ اس کی اولاد کو ان کو شیطان کے شر و فتنوں سے بچائی. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا اللہ تعالی نے اس کو قبول کر لیا اور ان کی پرورش شروع ہو گئی. یہاں تک کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا اگلے رکوع میں اس کی تفصیل بیان کی گئی کہ کس طرح سے یہ لڑکی حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آئیں اور پھر حضرت زکریا چونکہ رشتے کے ان کے خالو بھی لگتے تھے انہوں نے ایک حجرے میں ان کو رکھا اور پھر اللہ نے ان کی تربیت کا کس طرح سے انتظام کیا اور اس کو اللہ نے ذکر پہلے فرمایا کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی گھر میں کمرے میں داخل ہوتے وجد عندها رزقا تو وہ دیکھتے کہ عجیب غریب قسم کے پھل جو اس وقت موجود نہیں ہیں جب ان کا نہ موسم ہے بے موسم کے پھل ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں جن کو وہ استعمال کرتی ہیں کھاتی ہیں پیتی ہیں اللہ تعالیٰ نے رزق کا ایسا انتظام کر دیا. تو یقیناً اس عمر کو وہ پہنچ گئی تھی کہ جس میں وہ کھا بھی سکتی تھی. تو قال یا مریم انا لکی ہذا اے مریم یہ کہاں سے آئے تو کہا قالت ہوا من عند اللہ اللہ کے پاس سے آئے. واللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ جب چاہے جس کو چاہے بغیر حساب کے عطا فرمائے. تو اللہ نے یہ انتظام حضرت مریم کے لیے کیا. تو ان کی والدہ کا ذکر حضرت مریم کا ذکر اور جب حضرت زکریہ نے دیکھا کہ بے موسم کے پھل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں تو علم تو پہلے بھی تھا لیکن جب بات مشاہدے میں آئی ہنالک دعا زکریہ ربہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے فوراً محراب میں کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا دیے. قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے میں بھی بڈھا ہو گیا بال میرے سفید ہو گئے اس عمر میں کو آ گیا کہ اب میری اولاد بظاہر ہوتی نظر نہیں آتی لیکن آپ جب بے موسم میں پھل دے سکتے ہیں تو بے وقت اولاد بھی تو دے سکتے ہیں. فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء اسی وقت فرشتے نے آواز دی ان اللہ یبشرک بکلمت من اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دے دی یبشرک بیحییٰ. تو بہرحال یہ قصہ دوسری طرف چلا جائے گا. میرا مقصد صرف یہ ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ نے سوائے قرآن مجید کے ان کی صحیح تعلیمات ان کی کتابوں میں بھی موجود نہیں. چار قسم کی انجیلیں ہیں لیکن چاروں میں اختلافات اور چاروں منسوب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل ہے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ. اسی لیے ہم مسلمانوں کے لیے اتنا کافی ہے کہ جتنے انبیاء آئے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام سب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کی طرف سے برگزیدہ پیغمبر تھے، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں بس. اسی طرح اللہ نے ان پر جو کتابیں نازل کی، جو صحیفے نازل کیے، وہ برحق تھے. اس کے بعد اس میں کیا تبدیلیاں ہوئیں اس کو چھوڑ دیجئے، نہ ان تبدیلیوں کی طرف جائیے اور نہ اس کی تلاوت کیجئے، نہ ان کو پڑھیے. بس اتنا ایمان کافی ہے کہ اللہ نے جو کتابیں، زبور ہے، انجیل ہے، تورات ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے صحائف ہیں جو اللہ نے نازل کیے، وہ سب برحق، ان پر ہمارا ایمان کہ اللہ نے نازل کیے. بعد میں لوگوں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو ان کی جو اصل تعلیمات تھی ان کو بالکل انہوں نے پس پش ڈال دیا. حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اصل تعلیم صرف قرآن مجید ہی میں رہ گئی کہ ان کی کیا تعلیمات تھی. حضرت مریم کے ہاں جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے، اپنے حکم کن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور یہی وجہ تھی کہ جب ان کے ہاں ولادت ہو گئی، کچھ دن پہلے اپنے شہر سے دور چلی گئی تھی اللہ کے حکم سے، اور جب ولادت ہو گئی تو گود میں بچہ تھا، لیکن دل میں یہ ڈر تھا کہ جب میں اپنے گاؤں جاؤں گی، اپنے جو ہے شہر پہنچوں گی، تو وہاں کیا معاملہ ہوگا، لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، فکر مند تھے. تو یہ تدبیر سکھائی گئی کہ بھئی تم کچھ مت کہنا، زبان سے خاموش رہنا. اس زمانے میں خاموشی کا بھی روزہ رکھا جاتا تھا، اور اشارہ کر دینا بچے کی طرف. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، جب وہ اپنے علاقے میں پہنچی، لوگوں نے کہا کہ مریم، نہ تیرا باپ ایسا تھا، نہ تیری ماں ایسی تھی، نہ تیرے خاندان میں کوئی ایسی عورت گزری ہے، یہ تو نے کیا کیا، اب زبان سے کیا بولتی ہوں. فاشارت الیہ، اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا جو گود میں تھا. قالو کیف نکلم من کان فی المہدی صبیہ، تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو تمہاری گود میں ہے، یہ کیسے کلام کر سکتا ہے، یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، چند دن کا یہ بچہ ہے، یہ کیسے کلام کر سکتا ہے. ابھی یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور کہا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ تعالی نے مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں، اور مجھے اس بات کی وصیت کی ہے کہ میں نماز اور زکات، نماز پڑھوں اور زکات دوں، معدوم تو حیا، جب تک میں زندہ رہوں. وبرم بھی والدتی، اور اپنی والدہ کے ساتھ احسان کا معاملہ کروں. تو یہ ساری تعلیمات دیکھیے قرآن مجید میں موجود ہیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو عبداللہ کہتے تھے، اللہ کا بندہ. اصل میں لفظ عبد جو ہے، عبدیت ایسی صفت ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی صفت ہو نہیں سکتی. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول. جہاں کہیں بلندی کا مقام ہے وہاں پر عبدیت کی صفت اللہ تعالی لائے. قرآن مجید میں معراج کے موقع فرما، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو. تو بندگی جو ہے یہ بہت زبردست صفت، اسی لیے اللہ تعالی کو دو نام پسند ہے، ایک عبداللہ اور ایک عبدالرحمن. دونوں میں چونکہ صفت عبدیت موجود ہے، اس لیے اللہ تعالی کو یہ نام بھی پسند ہے. تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عبد ہونا، بندہ ہونا بتا دیا کہ نہ میں خدا ہوں، نہ خدا کا بیٹا ہوں، نہ تین خداؤں میں کا ایک خدا ہوں، بلکہ میں، قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. حبشے کی طرف جو مسلمانوں نے ہجرت کی تھی، اور وہاں کے بادشاہ نجاشی کو جب اہل مکہ کے بعد لوگوں نے ورغلایا کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں، تو بادشاہ نے انہیں بلا کر پوچھا کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو عقیدہ صحیح تھا وہ بیان کر دیا. تو نجاشی بادشاہ نے تنکا اٹھایا اور کہا کہ خدا کی قسم، جو کچھ انہوں نے بیان کیا عیسیٰ علیہ السلام، اس سے اس تنکے جتنے بھی زیادہ نہیں تھے. تو جو لوگ صحیح حق پر تھے وہ سمجھتے تھے، لیکن بعد کے لوگوں نے ان کی تعلیمات کو بالکل مسخ کر دیا. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو آج تک یہ ظلم ہو رہا ہے. ان کے ماننے والوں نے پہلے تو انکار کیا اور صرف 3 سال تک ان کی رسالت کو انہوں نے برداشت کیا اور اس کے بعد جو ہے ان کو اپنے طور پر تو سلیب پر لٹکا دیا. حقیقت میں ایسا نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے اس کو سلیب پر لٹکایا, ولیکن شبہ لہم, یہ ایک تفصیل طلب معاملہ ہے, لیکن صرف اتنی بات سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اس کی تردید فرما دی کہ نہ وہ قتل ہوئے اور نہ ان کو سولی دی گئی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے بر رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے اپنی طرف ان کو بلا لیا. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو قتل کرنے کے لیے دوبارہ تشریف لائیں گے بحیثیت امتی کے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے, اگرچہ ہم انہیں امام ہی مانیں گے, اپنا بڑا ہی سمجھتے ہیں کیونکہ نبی ہیں, برگزیدہ پیغمبر ہیں, لیکن آپ کی حیثیت اس وقت نبی کی نہیں ہوگی. ایک اعتبار سے نبی تو ہیں اللہ کے علم میں, یہ سمجھ لیجیے کہ یہاں کا وزیر اگر دوسرے صوبے میں چلا جائے تو وہاں وزیر نہیں ہوتا, لیکن وزیر ہوتا بھی ہے ایک اعتبار سے, اس صوبے کا وزیر نہیں ہوتا, اپنے صوبے میں آئے گا تو پھر وزارت قائم ہے اس کی. تو اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں اللہ کے, لیکن جب تشریف لائیں گے تو بحیثیت امت ہی کے آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعلیمات کو بھی قرآن مجید میں باقی رکھا. تو ایک مسلمان ہی ایسے ہیں کہ جن کے پاس صحیح تعلیمات الحمدللہ موجود ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی صحیح تعلیمات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید میں موجود. بہرحال جتنے بھی پچھلے مصلحین آئے اپنی اپنی قوموں کی اصلاح کرنے کے لیے, وہ پاک نفوس تھے, لیکن ان کے ماننے والوں نے ان پر یہ ظلم کیا کہ ان کی تعلیمات کو مسخ کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ الحمدللہ 1400 سال گزر گئے, آپ جو تعلیمات لے کر آئے تھے وہ جوں کی توں قرآن و حدیث میں موجود ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا انتظام فرما دیا اپنے اپنے زمانے میں, لوگوں کے حافظے قوی فرما دیے, کتابوں کی ضرورت نہیں تھی, ایک دفعہ جو بات سن لی چاہے وہ غلط سنی یا صحیح ان کے حافظے میں محفوظ ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ کتنے محدثین ایسے گزرے کہ جن کے سامنے جن کا امتحان لینے کے لیے پہلے جو ہے وہ روایتیں جو بیان کی گئیں وہ غلط بیان کی گئیں, تو وہ کہتے رہے کہ ہم نہیں جانتے, میں اس روایت کو نہیں جانتا, میں اس سند کو نہیں جانتا, اور 100 سندیں اس طرح سے انہوں نے سنی اور سب کے بارے میں فرمایا کہ میں نہیں جانتا, اور پھر بعد میں جو کچھ انہوں نے غلط سنا تھا پہلے ان کو بیان کیا کہ تم نے یہ بیان کیا لیکن صحیح سند یہ, پھر اس کو بیان کیا, اس طرح سے 100 سندیں انہوں نے اس طرح سے بیان کر دی زبانی. تو اللہ نے ایسے حافظے کا انتظام کیا, اور اس کے بعد جب حافظے کمزور ہونے شروع ہو گئے تو پھر دوسرے جو ہے وہ دوسری چیزیں وجود میں آ گئیں جس سے وہ علم محفوظ ہوتا چلا گیا. تو الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ ہمارے پاس جوں کا توں موجود ہے. آج اگر کوئی اس دین کو چھپانا چاہے, اس کی تعلیمات کو چھپانا چاہے, غلط طور طریقے اختیار کرنا چاہے, تو ایسا نہیں ہے, یہ تو ٹھیک ہے کہ کوئی غلط طریقے اختیار کر لے, لیکن اس کو صاف کرنے والے بھی اللہ نے موجود رکھے ہیں کہ وہ بتا دیں گے بھائی یہ طریقہ صحیح ہے یہ غلط. لیکن پچھلے انبیاء کے جو تعلیمات ہیں آج ان کو کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے کہ ان کی کتابیں واقعی یہ ہیں کہ نہیں ہیں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی جو تعلیمات ہیں, یہی وجہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تمہارے لیے آئیڈیل شخصیت جس کی پیروی کی جانی چاہیے, جس کی پیروی تم کر سکتے ہو, وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. اسی لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میری اتباع کرے. یحببکم اللہ, اگر یعنی امت, اگر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے اللہ تعالیٰ محبت کریں گے تم سے, ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ ہمارے یہاں ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو مختلف جگہوں سے, مختلف سمتوں سے مختلف آوازیں آنی شروع ہوتی ہیں. بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ صرف 1-2 دن سننے سنانے کا نہیں ہے, یہ تو انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک کا معاملہ ہے. پیدا ہو تو کیا کریں, بڑا ہو جائے تو کیا کریں, سات سال کی عمر ہو جائے تو کیا کریں؟ یہ سب سیرت ہی تو ہے. نماز پڑھنے کا طریقہ، روزہ رکھنے کا طریقہ، حج کرنے کا طریقہ، سفر میں آپ کے احکام و مسائل، اسی طریقے سے وراثت کے احکام، یہ ساری سب سیرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک ایک بات کو کھول کر بیان کر دیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں یہ ساری باتیں پورے سال بیان ہوتی ہیں، بلکہ صرف پورے سال نہیں بلکہ وہ بار بار دہرائی جاتی ہیں، اس لیے کہ آپ کی سیرت چونکہ ہے ہی ایسی چیز کہ جس کو بار بار جو ہے جس کا ذکر کیا جائے تاکہ وہ ہم اپنائیں، ان طریقوں کو اختیار کریں. تو انشاءاللہ اس سلسلے میں میں اگلے جمعہ اللہ نے چاہا تو کچھ باتیں عرض کروں گا، اور کوشش میری یہ ہے کہ ابتدائے زمانہ اسلام بلکہ قبل از اسلام جو حالات تھے اہل عرب کے زمانہ جاہلیت میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس گہرائی سے اور گڑھوں سے نکال کر ان کو جو عروج بخشا ہے، جو اللہ نے عزتیں عطا فرمائی ہیں، وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننے کے نتیجے میں عطا فرمائی. اگر آج بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ زمانے میں عروج حاصل کریں تو ہمارے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کریں. دیکھیے دوسری قوموں کی باتیں اور ہیں، اللہ تعالی نے ان کا معاملہ اور رکھا ہے، لیکن امت محمدیہ اگر ترقی کرے گی تو وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے. باقی دوسری قومیں اگر کوئی اور طریقہ اختیار کرتی ہیں تو اللہ نے ان پر کوئی پابندی نہیں لگائی، وہ جو چاہے ترقی اختیار کریں. وہ ہمارے لیے آزمائش بھی ہے کہ صاحب یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ کون سی حضور کے طریقوں پر چلتے ہیں، وہ بھی تو ترقی کر رہے ہیں. لیکن اللہ کی نظر میں ترقی کیا ہے؟ کس چیز کا نام ترقی ہے؟ ورنہ تو بعض لوگ تو کپڑے اتارنے کو ترقی سمجھتے ہیں، بعض لوگ الٹے ہاتھ سے کھانے کو ترقی سمجھتے ہیں، بعض لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو ترقی سمجھتے ہیں، بعض لوگ اپنی عورتوں کو بے حیائی کے ساتھ بازاروں میں گھماتے پھراتے ہیں اس کو ترقی سمجھتے ہیں، دوپٹہ اوڑھنے کو، برقع اوڑھنے کو تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو دقیہ نصیحت، پرانے زمانے کی باتیں ہیں. ترقی یہ ہے کہ صاحب لباس سے بے لباسی، جتنا کم لباس ہوگا اتنی ترقی یافتہ شکل، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ابھی ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ اگر ایک اسمبلی یہ قرارداد لاتی ہے، پاس کرتی ہے کہ صاحب ثقافت کے نام پر بے حیائی، ناچ گانے تعلیم گاہوں میں جو ہوتے ہیں اس پر پابندی ہونی چاہیے، اگلے دوسرے دن جو ہے وہ اپنی اس قرارداد کی مخالفت لے آتی کہ نہیں صاحب اس پر پابندی نہیں لگنی چاہیے. حالانکہ ایک صاحب نے بڑی اچھی بات لکھی کہ بھائی غیر نصابی سرگرمیاں ہونی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ ناچ گانے غیر نصابی سرگرمیاں. غیر نصابی سرگرمیاں تو بہت ساری ہیں. اگر کوئی آدمی جو ہے وہ کوئی غیر نصابی طور پر تقریری مقابلہ ہو رہا ہے، شعر و شاعری ہو رہی ہے، یا کچھ اور نظموں کا مقابلہ اور نعت کا نعت گوئی میں حصہ لے رہا ہے، یہ بھی تو غیر نصابی ہیں، یا کھیلوں کی سرگرمیاں ہیں، تو وہ سب غیر نصابی ہیں. اس میں ضروری تو نہیں کہ اس میں ناچ گانا بھی شامل کیا جائے. لیکن ہمارے ہاں تو ترقی اسی کو کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے وہ قوم کی بیٹیاں اسٹیج پر آ کر ناچیں اور لوگوں کے دل بہلائیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی اب ترقی کر رہی ہے قوم، اور اگر کوئی اس سے روک دے تو کہتا ہے صاحب لو یہ تو بچوں کے جو قدغن لگا دی گئی، تقیانوسیت اس کو شمار کیا جاتا ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری ترقی صرف اللہ کے نبی کے طریقوں میں ہے. یہود و نصارہ یہ دوسری قومیں اگر یہ طریقے اختیار کر کے، اول تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، بات یہ ہے کہ انہوں نے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب انہوں نے چونکہ بے پردگی اختیار کی اسی ترقی کر کے، ایسا نہیں ہے. انہوں نے اس کے لیے علوم حاصل کیے، محنتیں کی، اور انہوں نے تحقیقات کو آگے بڑھایا، نتیجتاً کہیں سے کہیں پہنچ گئے. کوئی بے لباسی کی وجہ سے تو ایٹم بم نہیں بنتا کہ لباس اتار لو تو ایٹم بم بن جائے گا، وجود میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہماری سوچیں کچھ اس طرح کی ہیں. تو یاد رکھیے کہ انہوں نے جس بنا پر ترقی کی، آج ان کے ہاں ایک نمبر چیز بھی مل جاتی ہے، قانون کی حکمرانی بھی ہے. انہوں نے واقعی دنیا کو اپنے لیے جنت بنا لیا، ہم نے تو اپنی دنیا کو بھی دوزخ بنا لیا، آخرت کی خبر خدا جانتا ہے کیا ہوگی. ہمیں تو اپنی دنیا بھی جہنم نظر آتی، کہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات تھی آج ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں. کون سا کام ہے جو ہم نہیں کرتے؟ ذوق و شوق سے 12 ربیع الاول تو مناتے ہیں، لیکن جھوٹ بھی بول رہے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں، بے حیائی سے کے کام بھی کر رہے ہیں، مرد اور عورتوں کا اختلاط بھی ہو رہا ہے، اور جناب کیا ایسا برا کام ہے جو ہم نہیں کر رہے بتائیے؟ دھوکہ لوگوں کو ہم دیتے ہیں، فراڈ ہم کر رہے ہیں، لوگوں کے جیبوں سے مال ہم نکال لیتے ہیں، مردوں کی گھڑیاں ہم اتار لیتے ہیں، اور کیا کام جو ہم نہیں کر رہے؟ یہ تو اللہ رب العزت کا احسان ہے، پھر بھی ہمیں باقی رکھا ہوا ہے، ورنہ ہم میں کوئی ایک خرابی نہیں ہے، ہم تو اثر تا پا پا جو ہے وہ خرابیاں ہیں، اور کچھ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں قائم رکھا ہوا ہے. یقیناً اللہ کے بندے ہیں ایسے، بالکل ایسا نہیں کہ نہیں. تو میرا عزیز و بات یہ ہے کہ ہماری ترقی دنیا کی ہو یا آخرت کی، وہ ایک ہی چیز میں مضمر ہے، وہ قرآن و حدیث کی حکمرانی، اللہ اور رسول کے احکامات پر کی تعمیل، آپ کے طریقوں پر عمل. اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ترقی ہوگی، دنیا بھی ترقی بھی ہوگی، آخرت کی ترقی. صحابہ اکرام نے اس زمانے کی سپر پاور طاقتوں کو شکست دی کہ نہیں؟ قیصر و کسرا، یعنی آپ سے فرمایا کہ اذا ہلک کسرا فلا کسرا بعد، اذا ہلک قیصر فلا قیصر بعد، کہ جب کوئی کسرا ہلاک ہو گیا اس کے بعد کبھی کسرا نہیں آئے گا. آج دیکھ لیجئے 1400 سال گزر گئے، کسرا ہلاک ہوا اس کے بعد کسرا نہیں آئے. اس زمانے کی سپر پاور طاقتوں کو انہی درویشوں نے شکست دی تھی، جن کے بعد ایسی تلواریں ہوتی تھیں جو ٹوٹی پھوٹی ہوتی تھی، جن پر چیتھڑے لپٹے ہوئے ہوتے تھے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تلوار تھی، جب وہ لے کر گئے ہیں دربار میں تو حیرت سے لوگ دیکھتے تھے کہ یہ تلوار ہے چھوٹی سی، اور یہ اس پر چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے. کہا کہ تم اس سے جو ہے ہمارا ملک فتح کرنے آئے ہو؟ اور لباس دیکھتے تھے اوپر سے نیچے تک پھٹے ہوئے کپڑے پہنے میں. اس نے کہا تلوار کو مت دیکھ، جس ہاتھ میں تلوار ہے تلوار چلانے والے کے ہاتھ کو دیکھ، تلوار خود سے نہیں چلتی، اس کے لیے ہاتھ ہونا چاہیے، ورنہ تو ہمارا ایٹم بم بھی ایسے ہی رکھا ہوا ہے، اس کے لیے بھی چلانے والا ہونا چاہیے نا، ورنہ کوئی چیز بھی اگر پڑی ہے تو بندوقیں بھی پڑی ہیں، ہتھیار بھی پڑے ہیں، اگر چلانے والا ہی کوئی نہیں ہے تو پڑے ہی رہ جائیں گے. اس لیے جب انہوں نے کہا کہ اچھا، تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ تم جو تم اعلی سے اعلی سمجھتے ہو کہ فولاد ہے تمہارے پاس، زرہ یا جو بھی چیز ہے لے آؤ. انہوں لائے تو ایک ہی وار میں دو ٹکڑے کر دیے، تو حیرت سے شکلیں دیکھتے رہ گئے. بات یہ کہ وہ ایمانی قوت اور طاقت تھی ان کے پاس. یہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر تلواریں بھی جو تھیں سو تھیں، لیکن ایمانی قوت اصل چیز. تو میرا عزیز، اور اللہ تعالی ہمیں آقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ایسے طریقے ہیں جو باطل ہیں جنہوں آج ہم نے ایجاد کر لیے ہیں لیکن حقیقت میں ہے نہیں، ان سے بچنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجى منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ، اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، میں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ، جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. ایک خاتون بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے. ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، والدین میں، جو بھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ، جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ، جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کے مطابق چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کی کوششوں کو برابر فرما، ہم سب کو اے اللہ دین متین پر چلنے والا بنا. اور جب اس دنیا سے رخصتی کا وقت آئے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين، برحمتك يا ارحم الراحمين.